المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. مجلس کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ اگرچہ کل میں نے گزارش یہ کی تھی کہ مجمع جتنا پیچھے ہو کے بیٹھ سکے بیٹھ جائے، اور پھر میں ممبر سے مجمع کو دیکھ بھی رہا تھا کہ اتنا مجمع نہیں تھا کہ آپ حضرات کو آگے بلانے کی زحمت دی جاتی، لیکن آج انتظامیہ کی درخواست پر میں نے اپنا یہ اعلان اور گزارش واپس لے لی، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا بہت سارے مومنین بعد میں آئے جو سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہال میں خاصی جگہ تھی، اور چونکہ میں اس سے بالکل پہلے، آج منگل ہے اتوار کی مجلس، جب جعفری ہاؤس لاہور میں پڑھ رہا تھا تو مجمع اس طرح سے ایک دوسرے کے جسم سے جڑا بیٹھا تھا کہ وہاں موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے، ایک آدمی کھانستا تھا، تین آدمی ہلتے تھے جو اس کے دائیں اور بائیں، یہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں پہ اگر اتنا مجمع ہوتا تو اس ہال کی بھی یہ کیفیت ہوتی. یہ اتنی وضاحت میں نے دو وجوہات سے کی، ایک تو دو منٹ پہلے بیان شروع ہوا تو وہ یہ دو منٹ کسی طریقے سے تو گزارے جائیں، اور پھر یہ ہے کہ جو کل اعلان میں نے کیا تھا اس کو واپس لینا تھا. آپ حضرات اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور میڈیا کے تمام ذرائع سے میری کل کی مجبوری کو محسوس کر رہے ہوں گے. نئی دہلی سے لے کے نیو جرسی تک اس وقت ساری دنیا کے ایئرپورٹ اور پروازوں کا نظام جس بری طرح سے متاثر، جو اس سے نہیں گزرا وہ تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا. انتہائی ترقی یافتہ ممالک کی کیا حالت، کھانے پینے کا سارا سامان ختم، ایئرپورٹ کے ہیٹنگ سسٹم، میں پاکستان کے کسی غیر مشہور دیہات کے ریلوے اسٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہیٹنگ سسٹم فیل ہے، کمبل پائے نہیں جاتے، جس فوائل میں آپ اپنے بچوں کو سینڈوچ لپیٹ کے دیتے ہیں وہ پہننے کے لیے اور اوڑھنے کے لیے تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے میرا دوسرا اعلان، یہ دو تین دن محبت کرنے والے مومنین اور مومنات خالی مجلس سنے، سوال جواب ملاقات، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. لیکن ایک سوال کل کی مجلس کے فوراً بعد بہت سرسری طور پہ کسی نے اس طرح پوچھ لیا کہ میں نے یہ چاہا کہ اس کی وضاحت تو نہیں کروں، وقت کہاں، اس کی جانب ایک اشارہ کر دوں. فضائل اہل بیت کو چھپانے کا ایک طریقہ کار بھی اختیار کیا گیا، اور اسلام کے بعد بڑے اہم واجبات بھی جو فضائل کے منکر ہیں وہ اس ٹرک کے ذریعے فضائل کو چھپاتے ہیں، جو واجبات کے منکر ہیں وہ اس ہنر کے ذریعے سے واجبات کا انکار کرتے ہیں، جو حرام کرنے کے شوقین ہیں وہ اس ہنر کے ذریعے سے حرام کو جائز بناتے ہیں. ایک بہت ہی اہم لیکن مشہور اور بار بار ممبر سے بیان کیا جانے والا اصول، صرف دو منٹ لے کے اپنے کل کے عنوان پہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب قرآن کریم کے کسی سورے کے ساتھ یہ لکھا ہو کہ یہ مکی ہے یا مدنی. بہت سارے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی فلاں مسئلہ تو مدینے میں پیدا ہوا. آپ کہتے ہیں قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا, جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہو تو مکی آیت. مکے میں جب وہ چیز ہی نہیں تھی تو قرآن میں اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا, کسی اور کے بارے میں کہہ رہا. یہ بہت مختصر کر کے میں نے اعتراض لوگوں کا پیش کیا. تو جب قرآن کے کسی سورے سے پہلے مکی یا مدنی لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پورا سورہ ایک ساتھ مکے میں نازل ہوا یا یہ پورا سورہ ایک ساتھ مدینے میں نازل ہوا. بہت چھوٹے چھوٹے سوروں کو چھوڑ کر باقی جتنے سورے, ایک وقت میں پورا پورا سورہ نہیں آیا. ایک ٹکڑا ابھی آیا, ایک آیت ابھی آئی, ایک آیت دس دن بعد آئی, ایک آیت چھ مہینے بعد آئی, ایک آیت چھ سال بعد آئی. بہت ہی مشہور مثال, قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اور قرآن کریم کا سب سے پہلا سورہ جسے کہا جاتا 96 سورہ علق, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. عمرے اور حج پر جانے والا تو ہر مومن اور مومنہ, بلکہ ہر مسلمان, ہر کلمہ گو غار حرا کی زیارت اس عقیدت کے ساتھ اس لیے بھی کرتا کہ یہ غار حرا وہ جگہ ہے جہاں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی. کاش اتنی عقیدت کے ساتھ اس غدیر خم کی بھی زیارت کی جائے جہاں قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے. پہلی آیت جہاں نازل ہوئی کس عقیدت اور احترام کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, جبکہ راستہ کتنا مشکل ہے. اور جیسے اس سال حج کے دوران بارشوں کی وجہ سے وہ راستہ اتنا زیادہ پھسلن والا تھا کہ چھ حاجی ایک وقت میں اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے شہید بھی ہو گئے, لیکن جاتے ہیں جذبہ محبت خلوص. پہلی آیت کے بارے میں اتنی محبت, غدیر خم کا راستہ تو بالکل ہموار راستہ ہے. ایسا میدان تھا کہ 120,000 اصحاب رسول نہیں, رپورٹر پیغمبر نے گواہ بنا 120,000 وہ وہاں پہ آ کے جمع ہوئے. چونکہ جس آیت کی تلاوت اس 1432 ہجری کے تیسرے عشرے کے لیے عنوان بنائی گئی, کم از کم 4 دن تو یہ آیت تلاوت کی جائے گی. یہ آیت جہاں پہ نازل ہوئی, لیکن خیر میں اصل مقدمے کو مکمل کر لوں. اور وہ یہ کہ اقرا بسم ربک الذی, پہلی آیت, لیکن کیا وہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہوا؟ نہیں, ایک چھوٹا سا سورہ ہے. سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کا نہیں ہے, ایک صفحے کا ہے, بلکہ 1.25 صفحہ. اس کو بھی اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا. آپ دیکھیے اسی سورے کی آیت ہے, ارائیت الذی عبدت ینہا اذا اب, ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی. اے انسانوں, کیا تم نہیں دیکھتے اس ابو جہل کو جو روک رہا ہے ہمارے بندے کو عبادت کرنے سے؟ یہاں مراد عام بندہ نہیں, وہ بندہ ہے کہ جس کی بندگی کی گواہی کے بغیر نماز مکمل نہیں. اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پیغمبر کو نماز پڑھنے سے ابو جہل روک رہا, کیا یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا؟ کیا یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب ابھی اسلام کا نام بھی لوگوں کے سامنے نہیں گیا؟ ایک چھوٹا سا سورہ 2 ٹکڑوں میں آیا. یہ 2 تو میں نے اس لیے کہے کہ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا, ورنہ شاید یہ چھوٹا سا سورہ 4 ٹکڑوں میں آیا. آج ابھی جو میری بات آگے بڑھنے والی ہے, سورہ مدثر قرآن کریم کا دوسرا سورہ ہے, سورہ علق اقرا بسم کے بعد نازل ہوا, لیکن وہاں بھی یہی, صرف 4 آیتیں پہلے آئیں, 18 آیتیں بعد میں آئیں, 10 آیتیں اس کے بعد آئیں. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک صفحے کے سورے ٹکڑے میں آئے تو بڑے بڑے سورے, وہ ایک وقت میں تو شاید کوئی نازل نہیں ہوا. تو اب طریقہ کیا ہے؟ جس سورے کی زیادہ آیتیں مکے میں آئی ہیں انہیں مکی لکھا گیا, اور جن کی زیادہ آیتیں مدینے میں آئی ہیں انہیں مدنی لکھا گیا. اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے مجمع میں اتنے پڑھے لکھے لوگ اور مجالس اس کثرت سے سننے والے لوگ ہیں کہ اس جملے کو بھی پکڑ کے کل کوئی سوال کر دیں گے. سوالات تقریر اور عنوان سے مجھے ہٹا دیتے ہیں. تو ابھی بھی کہہ دوں کہ مکے اور مدینے سے مطلب جگہ نہیں ہے, زمانہ. ہجرت سے پہلے جو آیت نازل ہوئی چاہے کہیں بھی نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہا گیا, اور ہجرت کے بعد جو آیت نازل ہوئی چاہے کہیں بھی نازل ہوئی اسے مدنی کہا گیا. حتیٰ فتح مکہ اس میں جو آیتیں مکے میں آئی ہیں وہ مدنی لکھی جائیں گی. تو خیر یہ ایک جملہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سوالات کا جواب نہ دیا جائے تو لوگوں کو اعتراض کہ بولا کیا تھا, کیوں تھا پھر اس موضوع پر, اور جواب دیا جائے تو موضوع کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو قرآن کریم کے سوروں زیادہ آیتیں جہاں کی آئی ہیں یہ سورہ اسی نام سے منسوب ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آیت وہیں کی ہو. آیہ مودت کے حوالے سے سوال ہوا کہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ولایت علی یہ اسلام کا آخری اعلان ہے, محبت علی نہیں, وہ تو بہت پہلے حکم آ چکا, اور آیہ مودت دلیلوں میں سے دلیل کے طور پہ دی ہے. محبت علی کے لیے خالی آیہ مودت نہیں آئی ہے, قرآن کریم کی 300 سے زیادہ آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں محبت علی کے بارے میں آئیں. وہ تو ضمناً جو مسئلہ میں بتا رہا تھا اس کے لیے ایک اشارہ, کسی نے قرآن جا کے دیکھ لیا ہوگا یا ویسے ہی ان کو معلوم ہوگا. کہا مولانا یہ آیہ مودت جس سورے میں ہے وہ مکی سورہ. البتہ میں ان مومن کا احترام کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ شاید انہوں نے قرآن نہ بھی دیکھا ہو. یہ دشمنان اہل بیت کا ایک بہت پرانا اعتراض کہ آیہ مودت سورہ شورا میں ہے, سورہ شورا مکی سورہ, وہاں پہ اہل بیت کی محبت کہاں سے واجب ہو گئی؟ نہ حسن پیدا ہوئے, نہ حسین پیدا ہوئے, نہ ان کی ماں پیدا ہوئی جب یہ سورہ نازل ہوا. تو اول تو ہم کو پتا اہل بیت کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کے احکام نہیں بنے, وہ دنیا میں نہیں بھی آئے ہیں. تو اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے نور تو پیدا ہو چکا ہے, ان کا احترام, ان کی فضیلت, ان کے احکام پہلے سے آ گئے. لیکن اگر کوئی غیر اس کو نہ بھی مانے تو سورہ شورا میں مکی لکھا ہے, ساری آیتیں مکے کی نہیں, مودت فی القربا کی آیت. اگر میری اس بات کو نہ بھی مانا جائے کہ اہل بیت کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی محبت کا حکم آ گیا, اول تو ہمارا جواب ہی یہی کہ سورہ مکی ہے تو کیا ہوا, اہل بیت کی محبت کا حکم مکے سے آنا شروع ہو گیا. نہ بھی مانو تو یہ ایک آیت مدنی ہوگی, لیکن مدینہ کے بالکل شروع میں محبت. دیکھیں اب سلسلہ مل گیا, سوال کے ذریعے سے کل کی مجلس کے آخری جملے کا سلسلہ ملا. لیکن اگر میں اس طرح سے ہر مجلس کا سلسلہ دوسرے سے ملا کے بعد آگے بڑھاؤں تو پھر وہ صادق حسن کی مجلس نہیں. دو چیزیں اس میں ضرور ہوں گی, ایک یہ کہ جہاں ایک مجلس ختم ہوتی ہے اگلی مجلس ٹھیک وہیں سے شروع نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر جا کے پھر واپس آتا ہوں, اور دوسرے جب تک کہ مجلس میں وہ سانپ اور بچھو نہ نظر آئے, لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی سانپ پڑ رہے ہیں. تو کل جہاں پہ مجلس ختم ہوئی آج بہترین ربط مل گیا کہ محبت, کل کا آخری جملہ یہ تھا محبت اہل بیت بہت پہلے واجب ہوئی. بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ آدم کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی جو حکم آیا ان میں ایک حکم محبت اہل بیت کا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے آدمی کی توبہ بھی اس وقت قبول ہوئی کہ جب اس نے بے حق فاطمہ, بے حق علی, بے حق حسن, بے حق حسین کا حوالہ دیا. پہلا آدمی اس دنیا میں آیا, اب پہلا عمل جو کر رہا ہے وہیں سے اہل بیت کی محبت کا حکم آ گیا. جو آخری حکم اسلام کا آیا جس پر دین مکمل ہوا وہ ولایت کا ہے, محبت کا نہیں ہے. اب یہی فرق معرفت ولایت کے عنوان سے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. قرآن کریم کی اس آیت کا ایک جملہ ایسا جس پہ آپ نے عالم ارواح سے پھر باپ کے سلم میں, پھر ماں کے رحم میں, پھر ماؤں کی گود میں, اور پھر جوان اور بوڑھے ہو کر بھی علماء کرام کے بیانات سنے, ایک جملہ کہ یہ آخر قرآن نے کیوں کہا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر ولایت علی, اور ولایت علی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا جو اعلان, جملہ توجہ سے سنیے گا, پیغمبر کا جو اعلان مومنین میں مشہور ہو گیا جملے کے اندر یہ انداز ہے نا کہ نہیں جو مشہور ہو گیا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں. ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں, پیغمبر کا جو اعلان مومنین میں مشہور ہو گیا وہ صرف اتنا ہی مشہور ہوا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, ولایت علی کا اعلان, مگر ایسا نہیں ہے. غدیر خم کے خطبے میں علی کی ولایت کے ساتھ باقی تمام ائمہ کی ولایت کو واجب کرتے ہوئے خطبہ غدیر میں پیغمبر نے آخری امام کے ظہور کا تذکرہ کیا. خطبہ غدیر میں المہدی کا تذکرہ آیا کہ آخری امام کس طرح آئے گا, تو ولایت اہل بیت کی. اعلان من کنت مولا فہذا علی سے شروع ہوا, مگر اسی خطبے کے اندر آخری امام تک بات کو پہنچائی گئی. اور یاد رکھیے, جو علی کی ولایت کو مانے گا اسے زمانے کے امام کی ولایت کو ماننا پڑے گا. محبت میں کٹ سکتا ہے سلسلہ اگر ولایت کو مانا, اور یہ سمجھا کہ ولایت کو اتنا اہم کیوں بنایا کہ فما بلغت رسالتا, اگر یہ سمجھ میں آ گیا اتنا اہم کیوں بنایا تو خود بخود ماننا پڑے گا کہ اس زمانے میں ایک امام ہے, چاہے غائب ہو لیکن ہے, اگر صحیح ولایت سمجھ میں آ گئی. یہی جواب آغائے زنجانی نے پاکستان کے اس مشہور شاعر علامہ اقبال کو دیا جو پاکستان بننے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. تصور خیال پاکستان کا پیش کیا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے خواب کی تعبیر تھا, لیکن میں صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایران سے علماء کا ایک ڈیلیگیشن پورے ہندوستان کے دورے پہ آیا, یہ بات ہو رہی ہے 20s اور 30s کی, یعنی تقریباً 90 سال پہلے کی بات. علامہ اقبال کی زندگی کے دو بڑے حصے ہیں, ایک علامہ ہروی کے پنجاب آنے سے پہلے کا حصہ, وہاں کے اشعار پڑھیے تو کوئی اور ہی نظر آتے ہیں, اور ایک ایران کے انتہائی اہم عالم ہروی کے پنجاب آ کے سیٹل ہونے کا ذکر ہے, ان سے ملاقات کے بعد کچھ اور ہی شاعری نظر آتی. لیکن یہ میرا موضوع نہیں. مرحوم علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ, 18 دسمبر علامہ رشید ترابی کی برسی کی تاریخ تھی, ممبر کی اتنی خدمت کرنے والا, یہی ماہ دسمبر تھا جب دنیا سے رخصت ہوا. لیکن بہرحال ہماری قوم کچھ چیزوں میں بہت بھلکڑ, بہت جلدی بھول جاتی ہے اپنے محسنوں کو. یہ ان کا خاص موضوع تھا اقبال کی شاعری, مگر اس کے دو حصے, اور دونوں حصوں کے درمیان حد فاصل آغا عبدالعلی حروی تہرانی, اس کو چھوڑی. اس سے پہلے کی بات, ایران سے اکثر علماء ہندوستان آتے تھے کیونکہ اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے. آغا زنجانی کی جب ملاقات ہوئی تو اقبال نے ایک سوال کیا, اس کا جواب انہوں نے دیا, اور وہ جواب بھی اقبال ہی سمجھ سکیں گے. اقبال بہرحال فلسفے میں پی ایچ ڈی کی, اور خاص اسلامی فلسفہ, ایران کا فلسفہ, ملا صدرہ, ان کے خاص موضوعات تھے. عام قسم کے شاعر نہیں تھے, جاہل جھپٹ شراب و شباب میں شاعری کرنے والے, فلسفے کے ایک بیک گراؤنڈ تھا. ایک سوال کیا, جواب ملا, وہ خاموش ہو گئے. ہمیں جواب سمجھانا پڑتا ہے لیکن ہم سمجھائیں گے نہیں, کم از کم آج نہیں سمجھائیں گے. اور وہ یہ تھا کہ علامہ اقبال نے ایک سوال کیا کہ آخر ایسے امام کے بارے میں, اب یہ تذکرہ ہے اقبال کی زندگی کے پہلے حصے کا, میں نے اتنا تعارف بھی اسی لیے کرا دیا کہ آخر ایسے امام کے بارے میں آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار دانشمند سے کیسے توقع کرتے ہیں؟ ایک ایسے امام پر وہ عقیدہ رکھے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے, غائب ہے اور اب تک زندہ چلا رہا. کسی قوم کی جذباتی محبت ہو تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پڑھا لکھا سمجھدار عقل رکھنے والا غور و فکر کرنے والا, آخر ایسے امام کو کیسے مانے گا جو سوالوں سے زندہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور غائب کہہ رہے ہیں؟ آگے چل کے اقبال نے خود ہی آگے سے, مطلب اس تقریر, اس محفل میں نہیں, زندگی کے آخری مرحلے میں اس حقیقت منتظر کے نظر آنے کی درخواست بھی کی ہے, دعا بھی کی ہے, لیکن یہ بات ہے پہلے مرحلے. آغا زنجانی نے ایک جملہ مسکرا کے کہا, اقبال خاموش, سمجھ گئے, مجمع نہیں سمجھے گا, مجمع اقبال سے زیادہ خاموش رہے گا. اقبال کی خاموشی ہے سمجھنے کی وجہ سے, مجمع کی خاموشی ہوگی شاید نہ سمجھنے کی وجہ سے. پورے مجمع کی بات نہیں کر رہا. اقبال نے کہا, اقبال کو آغا زنجانی نے جواب دیا, کیا ہمارے حوضے کی عظیم شخصیت, جواب دیا مسکرا کے, اچھا پہلے 11 کو آپ مان لیجئے، 12 کا مطالبہ ہم آپ سے کریں گے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلے 11 کی ولایت کو مانے تو 12 خود بخود ماننا پڑے گا، پھر آدمی نہیں بچ سکتا. محبت کو مانا تو اس میں آپ کہہ سکتے جن سے محبت کریں وہ 11 ہی تھے، وہ 9 ہی تھے، وہ 8 ہی تھے. اگر ولایت کے تحت مانا ہے 11 کو تو 11 کی ولایت تقاضا کر رہی ہے کہ ایک 12واں ہونا چاہیے، اور اسی کو اب میں سمجھاؤں گا. مگر نہ اقبال کے انداز میں، نہ آغاز زنجانی کے انداز میں، نہ فلسفے کی بات ہوگی نہ تفسیر کی، سیدھی سادھی کچھ مختصر سی باتیں. اور وہ یہ کہ اس وقت میرا عنوان ولایت کو سمجھانے میں یہ نقطہ تھا، وہ ان لم تفل کیوں کہا کہ اگر تو نے یہ کارے اعلان ولایت نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہ دیا. ایک بات یاد رکھیے، دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی بات آج شروع ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ نبوت اور رسالت اور پھر امامت بھی، لیکن پہلے مرحلے میں نبوت اور رسالت. نام ہے بھروسے کا، نام ہے ایک ٹرسٹ کا، نام ہے ایک اعتماد کا، نام ہے ایک کانفیڈنس کا. رسالت اور امامت کا، رسالت اور نبوت کا رشتہ امتی سے، امتی اور نبی کا رشتہ. چاہے وہ امتی کلمہ پڑھ کے امت میں آ گیا ہو یا مخالفت کر کے اپنے آپ کو اس نے امت سے باہر سمجھا ہو، لیکن ہے تو امت میں نا. چنانچہ رسالت اور نبوت ہر چیز برداشت کر دیتی ہے. اگر کبھی مسئلہ یہ آ جائے کہ ایسا لگے کہ جو بھروسہ ہے قوم کو نبی اور رسول پر وہ ٹوٹ رہا، ٹرسٹ ختم ہو رہا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، ساری محنتیں ضائع ہوں گی. اب بہت ہی مشہور روایت حضرت عیسیٰ کے بارے میں حسینیہ زہرا کے اس ممبر سے، گزشتہ 31 سال سے وقتاً فوقتاً جو میں خدمت کر رہا ہوں، کم از کم 10 دفعہ تو پڑھ چکا ہوں گا، اور میں تو ایک طالب علم، علماء اس روایت کو بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں. مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، اب وہ وقت آ گیا کہ عیسیٰ کا قوم میں ایک اعتماد بھی ہے، ایک بھرم بھی ہے، ایک ٹرسٹ بھی ہے. عیسیٰ سچے نبی تو ہمیشہ سے، جس نے پیدا ہوتے ہی گہوارے میں اپنے عبد خدا ہونے اور نبوت کی گواہی دی، کیونکہ 25 دسمبر ابھی گزری، 25 دسمبر ہی تو وہ تاریخ تھی نا جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آ رہے ہیں. اور بڑی عجیب بات، جناب مریم کے حوالے سے دو روایتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اتنا قریب جس معصومہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ گزرا، جناب مریم کی عصمت کی گواہی قرآن کریم کے سورہ آل عمران نے دی. طہارکی، اے مریم ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تطہیر کی. آئے تطہیر کی طرف میں جا سکتا ہوں، اور جاؤں گا بھی آگے کے مرحلے میں، لیکن پہلی شخصیت جس کے لیے قرآن نے لفظ طہارکی استعمال کی وہ جناب مریم. طہارت اور عصمت کی گواہی قرآن نے دی، لیکن یہ معصومہ ہونے کے بعد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی واحد یہی معصومہ ہے، لیکن 25 دسمبر کے حوالے سے موضوع سے اتنا سا ہٹ رہا ہوں کہ چونکہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کا واقعہ آ رہا تو ذرا یہ سمجھا دوں. جناب مریم، ایک حق ہے ان کا کہ ادا کیا جائے. جناب مریم، دو بہت چھوٹے سے نقطے ان کی زندگی میں یاد رکھیے گا. پہلا، قوم کے اتنے مصائب اور مظالم کا سامنا اسے کرنا پڑا جس کی تطہیر کی گواہی قرآن نے تو دی، مگر جن کی ساری زندگی بھی قوم کے سامنے. مریم تقریباً پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بیت المقدس کے اندر زندگی گزار رہی، وہ ساری ان کا گھر ہی وہ ہے، ان کی ساری زندگی کا تقویٰ تقدس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. انسان بھی کتنا عجیب ہے، ساری زندگی جس کی پاک اور پاکیزہ گزری ہو، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس پہ تہمتیں لگانے سے باز نہیں آتا، اور جو دنیا بھر کا فراڈیا اور چیٹر آدمی دو چار نقشے دار بات کرے تو ڈبل کروڑ اور ٹرپل کروڑ اور کیا کیا سمجھ کے آدمی اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دیتا. عجیب ہے یہ انسان، ظلومن جہولا قرآن نے ایسے ہی نہیں کہا، یہ اپنے آپ پہ ظلم بھی کرتا ہے، جہالت کا مظاہرہ بھی کرتا. جناب مریم کی ساری زندگی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ایسی جگہ پہ ہے مسجد. اچھا یہاں پہ آپ وہ جملہ سنتے ہیں، میں उसको बताता जरूर हूं क्योंकि मेरा भी अकीदा सारी जिंदगी मैं इबादत खाने में गुजारने वाली, ईसा जैसे नबी की विलादत। अच्छा जरा मोमिनीन आ रहे हैं और उनको जहमत हो रही है और उनकी वजह से मुझे जहमत हो रही है जो मजमा क्रॉस कर रहे हैं, तो आपसे ये गुजारिश कि आप बहुत करीब नहीं, ऐसा नहीं कि एक खांसने से चार आदमी हिले, लेकिन जितनी खाली जगह है उसको भर लीजिए। बाकी लोग दुरूद के सवाब क्यों ना हासिल कर लें इस दौरान। जनाब मरियम के बारे में जुमला बहुत मशहूर, आपने इतना सुना है इसलिए मैं जरा सा जल्दी जल्दी उसको बयान करके गुजर रहा हूं, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। मारिफत विलायत में जनाब मरियम कहां से आ गए? एक तो जनाब ईसा की वजह से जिक्र हुआ, ईसा का वाकया मारिफत विलायत समझा रहा, फिर जो मारिफत विलायत का खुलासा दो दिन बाद निकलने वाला, तो वहां पे जनाब मरियम की ये रिवायतें बहुत काम आएंगी। इबादत खाने में सारी जिंदगी गुजारने वाली, वो खाती वही है, वो पीती वही है, वो सोती वही है, वो आराम यही करती है, सारी जिंदगी के काम इबादत खाने में। ईसा जैसे नबी की विलादत का वक्त आया तो कहा यहां से निकलो, ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं। और एक ऐसी मोहतरम खातून तारीख आलम के और आप में गुजरी है, घर में बैठी है और विलादत का मौका आया तो घर से बुला के खाने काबा में मेहमान बनाया जा रहा है। जनाब मरियम बहुत ही मशहूर, लेकिन बहरहाली आपका जज्बा ईमानी कि इस पे भी आप इतने जोश में आ गए। जनाब मरियम सारी जिंदगी लोगों की आंखों के सामने बिल्कुल वो जिसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर शफाफ किरदार, मगर जब बेटे को लेके आ रही तो इस पाक पाकीजा मासूमा शख्सियत, देखिए दो चीजें होती, एक ये कि किसी का किरदार हमारे सामने ना हो, ऊपर से हुक्म आ गया इसे मासूम मानो मान लेंगे, एक है सारी जिंदगी का एक एक लम्हा आंखों के सामने बगैर किसी के कहे हुए खुद हम अपनी आंखों से उसकी इस्मत को देख रहे हैं। रसूल खुदा ने अभी अबू जहल से अपनी इस्मत इस तरीके से मनवाई, कुरान की आयत के जरिए नहीं, अबू जहल कौन सा कुरान को मानता, तो जनाब मरियम के हवाले से जो बात कर रहा हूं मैं एक चीज मिजाज के खिलाफ आई और सारी कौम जनाब मरियम के खिलाफ। यहां रोक के एक बात और कह दूं और वो ये कि साहिबान ईमान की एक जिम्मेदारी है एक दूसरे के बारे में हुस्न जन से काम ले। यहां तक रिवायत है कि अगर तुम्हारे सामने मोमिन कोई ऐसा काम कर रहा है जो हराम है लेकिन गुंजाइश है उसकी सफाई पेश करने की, तो खुद अपने आप को मुतमयन करो कि ये मोमिन है, कभी हराम नहीं कर सकता। अब मैं इसकी मिसालें तो देने की पोजीशन में नहीं, एक छोटी सी मिसाल, मोमिन तुम्हारे करीब आया, उसके मुंह से शराब की बू आ रही, मुंह से शराब की बू आ रही, शायद जिसने शराब नहीं पी है खाली कुल्ली करके थूक दी, शायद इसे पता ही नहीं था कि शराब है, गलती से शरबत समझ के पी रहा था, एक घूंट गया और इसने फिर उसको उगल दी, शायद इतना ये बीमार है कि इसके तबीब ने इस पर वाजिब करार दिया है जान बचाने के लिए शराब पीना, शायद अब ये चौथा शायद इमाम के जमाने में चलेगा, आज नहीं चलेगा, लेकिन शायद ये बेचारा नया नया मुसलमान हुआ और इसे पता ही नहीं कि इस्लाम में शराब भी हराम है। रसूल और इमाम के जमाने में ऐसे वाकयात थे कि नया नया मुसलमान उसे क्या मालूम, कहा जहां तक हो सके शायद किसी जालिम ने जबरदस्ती पकड़कर इसके हलक के अंदर शराब उंडेली है। जालिमों के जुल्म का एक तरीका यह भी होता, किसी को कोड़े मारते हैं और किसी की रूह पे जख्म पहुंचाते हैं, जो जालिमों के हालात हमारे सामने हैं, एक साहिब ईमान जबरदस्ती पकड़ के, ये जुल्म का तरीका है, ये कोड़ा नहीं है, ये रूह का जख्म है, उसकी दाढ़ी को मूंड दिया। बड़े बड़े उलमा महाराजे जालिमों का जमाना, एक इंतहाई इज्जत व आबरू वाली खातून, जिंदगी में नामहरम ने कभी उसका एक बाल नहीं देखा, जबरदस्ती उसे बाजारों में खड़ा करके सरों से चादरें छीन के हर नामहरम को मजबूर किया जाए कि इससे हाथ मिलाओ, देखिए ये रूह का जख्म। ایک مقدس اور پاکیزہ کردار کے مومن کے گلے میں شراب ڈالی جائے, زبردستی اسے شراب پلائی جائے. یہ سب پچھلے 100 سال کے وہ واقعات ہیں جو ہم کو بتا رہے ہیں کہ جسم کے زخم سے بڑا زخم روح کا زخم ہوتا. یہی وجہ, یہ بھی ایک وجہ کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر پائے, امام نے فیصلہ کر دیا کہ کربلا سے بڑا امتحان مجھے شام میں دینا پڑا. کربلا میں جسمانی زخم تھے اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں ماں بہنوں اور بیٹیوں کا ننگے سر جانا. یہ ایک منزل آتی ہے امتحان کی جہاں کسی نے آپ کے کوڑا نہیں مارا, چاقو سے بدن نہیں کاٹا, زخموں پہ نمک چھڑک کے آپ کو اذیت میں مبتلا نہیں کیا, لیکن گھر والوں کے ساتھ کچھ ایسا نازیبا سلوک کیا کہ آپ مر جانا قبول کریں گے. یہ منظر, یہ روح کا زخم. جناب مریم کو یہ امتحان دینا پڑا. اب روایت یہ پوچھا کسی نے کہ اللہ نے, امام سے پوچھا, بلکہ میں آپ حضرات کے سکوت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھی سوال میں شریک کروں, کسی نے پوچھا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں, جاب اچھا خاصا لگا ایک منٹ کے اندر نکال دیا گیا, جوان بیٹا آدمی کا اچانک منٹوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے, بڑے بڑے مسائل. تو سمجھ میں آتا کوئی نہ کوئی ہم نے کبھی کوئی ایسی غلطی کی ہوگی. جیسا کہ میں نے ابھی ایک کسی اور حوالے سے کہا تھا کہ آدمی بڑا بھلکڑ بھی ہے. قرآن نے کہا ظلومن ظالم ہے, جہولن جاہل ہے, لفی خسرن خسارے میں ہے. ساتھ میں چوتھی بات یہ ہے کہ بہت ہی جلدی بھول جانے والا, چنانچہ بھول گئے اپنا گناہ, لیکن اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے, سمجھ میں آ گیا. انبیاء, ان کو اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا؟ پورا ایک الگ عنوان. مگر صرف ایک روایت جناب مریم کی وجہ سے زبان پہ آ گئے. امام نے فرمایا اللہ نے یہ امتحان اس لیے بھی لیا کہ قیامت کے دن ان کے ذریعے سے, ذرا مشکل الفاظ آ گئے سمجھانا پڑے گی, قیامت کے دن ان کے ذریعے سے تمام بندگان خدا پر اللہ کو اپنی حجت تمام کرنا. ان کا امتحان اس لیے لیا کہ ایک نوجوان بڑا حسین جمیل گریسفل پرسنالٹی, بہت ہی خوبصورت, عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی اس چیز کا شوق. آج دنیا کی شاید سب سے بڑی انڈسٹری کاسمیٹک انڈسٹری. ہم آپ کا وزن کم کریں گے, وزن کم کرنے سے آدمی اسمارٹ ہو جاتا. ہم آپ کے گنجے سر پہ نئے بال اگا دیں گے, سر پہ بال اگنے سے آدمی اسمارٹ ہو جاتا. میں خالی اس وقت مردوں کی بات کر رہا ہوں, فی الحال عورتیں میرا ٹارگٹ ابھی تو نہیں ہے, 2-3 دن کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. اور جو چیزیں کاسمیٹک انڈسٹری نہیں کر رہی ہے وہ ہم خود کر لیتے. بھائی آپ کو کیا ہوا, آپ نے داڑھی کیوں شیو کرائی؟ کہ داڑھی شیو کرنے سے آدمی جو ہے اسمارٹ نظر آنے لگتا. تو اب یہ خناس ہے نا, اور اسمارٹ نظر آئے گا تو گناہ بھی ہوں گے, گناہ بھی ہوں گے. اب ایسے, قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایسے مریض ذہنیت کے لوگ ہیں, گناہ پہ گناہ کر رہے. اور قیامت کے دن اللہ کہے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا نام بھی ممبر پہ لینے کو دل نہیں چاہتا, لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے. تو ڈش اینٹینا اتنی تیزی سے پھیل گیا, یہ انٹرنیٹ کی خرابیاں اس تیزی کے ساتھ پھیل گئیں, یہ موبائل فری پیکجز جو اتنے بڑے بڑے دیے جا رہے ہیں, اس کی خرابیاں کہنا بھی مشکل ہے. تہذیب ممبر روک رہی, چھپانا بھی مشکل ہے. ہماری ایک پوری نسل تباہ ہو رہی. تھوڑا بہت تذکرہ اشاروں میں آئے گا. کہا کہ تم نے قیامت کا دن, اب یہ سارے لوگ دنیا میں جو چاہے کر رہے, بہرحال ایک دن تو قیامت میں گرفتار کر کے قیدی بنا کے لائے گئے, تم نے یہ گناہ کیوں کی؟ خدا بندہ کیا کروں, وہ ذمہ داری بھی خدا پہ ڈال دی. کیا کروں, تو نے اتنا ہینڈسم اور اسمارٹ مجھے بنایا تھا کہ میں نہ بھی کرنا چاہوں گناہ تو دوسری جنس مجھے گناہ پہ لے آتی ہے. اللہ نے بنایا یا تم فلاں ڈاکٹر کے یہاں جا کے ٹرانسپلانٹ کر کے آئے ہو؟ اللہ نے بنایا کہ تم نے خود ہی اپنی داڑھی شیو کی؟ لیکن خیر اللہ نے بھی بنایا. تو معلوم ہے اللہ, امام کا جملہ, یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, بعض اوقات میں اتنی وضاحت کر دیتا ہوں کہ امام کے الفاظ اور میرے الفاظ مکس اپ ہو جاتے ہیں, پتا نہیں چلتا کہ صادق حسن کا جملہ ہے کہ واقعا امام معصوم صادق کا جملہ. تو امام کا جملہ جیسے ہی کوئی مومن کہے گا, فوراً حضرت یوسف نبی کو لایا جائے گا. کیا تم ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو؟ کیا تم ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟ یوسف جیسا حسین و جمیل نبی 14 سال جیل میں صرف اس لیے رہا کہ اسے گناہ کی پیشکش کی جا رہی ہے اور گناہ قبول کرنے کو تیار نہیں. سامنے سے زلیخا کی آفر, اور ایسی آفر جو دھمکی کے ساتھ ہے, اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا شوہر وزیر اعظم ہے مصر کا, ساری زندگی جیل میں سڑا دوں گی. اور جناب یوسف نے کہا, یہ قرآن کا جملہ آیت, السجن احب الی مما یدعونی الیہ, اے خدا جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ کے مقابلے میں جدھر بلایا جا رہا. جیل پسند ہے گناہ کے مقابلے میں. کہا یوسف کو بلایا جائے گا, یوسف کے ذریعے ایسے گناہگاروں کے سامنے اللہ اپنی حجت تمام کرے گا. عورت کے لیے تو زیادہ ضروری ہے معاشرے کے طہارت کے نظام کو برقرار رکھنا. عورت پہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے دلوں کو پاک و صاف رکھے. اب وہ آیت زبان پہ آ ہی گئی جسے میں اس لیے تلاوت نہیں کرنا چاہتا کہ آج کی مجلس میں خواتین کے رول کی جانب جانا نہیں چاہتا, لیکن جب بات یہاں پہ آ گئی, قرآن کہہ رہا ہے 23ویں پارے کی پہلی لائن, 23ویں پارے کا نام ومن یقنت, اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو اطاعت اختیار کرے. اس پہلی لائن جو ہے, یعنی یہ قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے, جملہ لائن قرآن کے لیے آیت, پہلی آیت 23ویں پارے کی, اے نبی کی بیویوں خبردار جب کسی سے بات کرنا, یہ امتی تمہارا بیٹا ہے, یعنی اے ماں جب اپنے بیٹے سے بات کرنا تو فلا تخزان فی القول, آواز نرم نہ بنانا, لوچدار نہ بنانا, خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا, بڑے پولائٹ وے میں بات نہ کرنا. تم تو ماں سمجھ کے بات کر رہی ہو, سامنے والا پیت مول لذی فی قلبہ ہی مرض, جس کے دل میں بیماریاں ہیں, جسمانی نہیں روحانی بیماری, وہ تمہاری آواز سن کے پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگے گا. تو اب مرد تک کے لیے یہ مسئلہ ہے, عورت کے لیے زیادہ اہم رول ہے معاشرے کو طہارت میں رکھنا, پاکیزگی آنکھوں کی بھی, پاکیزگی کانوں کی بھی, پاکیزگی دماغ کی بھی. اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں بہت سرسری یہاں سے گزر رہا ہوں, ممبر پہ یہ باتیں فی الحال کھل کے نہیں کہنا چاہتا. البتہ یہ باتیں آ کیوں رہی, ایک تو میرا عنوان, پھر جناب مریم, اور پھر جس امام معصوم سے منصوب یہ اشرا, ساری زندگی سجاد جن مصیبتوں پہ روتا رہا, یہ اس سے متعلقہ باتیں. خیر سمجھدار وہاں تک پہنچ رہے ہیں, باقی مجمع کو میں خود لے کے جاؤں گا. کیا باقی مجمع سمجھدار نہیں؟ سب سمجھدار, لیکن میری مجالس کے ساتھ لوگوں کو ایک کمپلین یہ ہے, اور کچھ لوگوں کو پسند بھی اسی لیے آتی ہے, اس میں نیند بہت اچھی آتی ہے. تو جہاں جہاں یہ مرحلہ ہوگا میں خود وہاں تک لے جاؤں گا. خلاصہ یہ, یوسف بار بار بلائے گا, یہ بھی یوسف کے نبوت کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی. دوسرا آدمی آیا, تم نے گناہ کیوں کر لی؟ پتا تھا کہ یہ کام حرام. اب یہاں پہ گناہ سے زیادہ مراد, زیادہ مالی پریشانیاں. خدا بندہ گھر میں اتنے فاقے تھے بچوں کی, بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی, میں نے حرام کما لیا, میں نے فراڈ کر لیا, میں نے کسی کا حق دبا لیا. خدا بندہ جو ایک ساری زندگی بچوں کی خواہش تھی, یہ بابا باہر کمانے گئے تو کم از کم 2 کنال کی کوٹھی تو بنائیں گے, چنانچہ اس کے لیے پیسے جمع کرنا ضروری تھے. حق فاطمہ خمز بھی مجھے اگر روکنا پڑا, مجبوری میں نے روکا. یہ تو خیر بہت بڑی میں نے مثال دے دی. جہاں کسی نے پریشانیوں کی وجہ سے رزق حرام یا گناہوں کی بات کی, فوراً حضرت ایوب نبی کو بلایا گیا. ایوب آؤ, تم اپنی حجت تمام کرو. کیا تم پر ایوب نبی سے زیادہ مصیبت کا وقت آیا تھا؟ اس کا بدن بیمار, اس کی ساری اولادیں مری, فوراً نہیں مری, پہلے کھیت ضائع ہوئے, باغ تباہ ہوئے, غلام مرے, کنیزیں مری, بھیڑے گئی, بکریاں گئی, درہم گئے, دینار گئے. جناب یوسف کا واقعہ اور جناب ایوب کا واقعہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے اکثریت پاکستان کی ہے, کچھ ہندوستان کے ہوں گے جن کو ہندوستان کے ماحول کو میں نہیں جانتا. پاکستان میں ریلوں میں اور بسوں میں اندھے فقیر گا گا کے کبھی قصہ یوسف سناتے اور کبھی قصہ ایوب, تو آپ نے اچھی طرح سنا. مگر ایوب نبی کا امتحان ہمارے اور آپ کے لیے ایک حجت بنائے گا اللہ. اس سے زیادہ تم پہ مصیبت پڑی, دیکھو یہ ایک لمحے کے لیے ان مصیبتوں میں راہ حق سے نہ ہٹا, بلکہ شیطان تو ہر مصیبت ڈالتا اسی لیے تھا. کیا پریشانیاں شیطان میں اتنی پاور ہے؟ اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے خدا تو جو بہت تذکرہ کرتا یوسف بہت شکر گزار بندہ، عبدن منیبا بہت زیادہ میرا شکر کرتا، اس لیے کہ اس کے گھر میں درہم و دینار آ رہے ہیں، فاقے آ جائے تو میں دیکھوں کہ کیسے یہ تیرا شکر ادا کرے گا. اللہ نے ٹیمپریری شیطان کو کنٹرول دے دیا، اور ہر پریشانی کے بعد شیطان سمجھتا اب تو زبان سے کچھ شکایت کا جملہ نکلے گا، اب تو زبان سے شاید ایک لمحے کے لیے اللہ سے فریاد نکلے گی، آئے اللہ میرے گھر میں یہ پریشانی کیوں آئی؟ نہ میں نے تیری عبادت میں کمی کی، نہ میں نے تیری اطاعت میں کمی کی، نہ میں نے کبھی تیرے کسی حکم کے خلاف ورزی کی. ہم تو اتنی سی عبادت کر کے اللہ پہ وہ احسان جتاتے ہیں کہ اے خدا آپ نے پوری رات شب قدر میں جاگ کے گزاری ہے، اور اس کے بعد سال میں یہ پرابلم کیوں آ گیا؟ جناب ایوب، میں کہاں جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں. اللہ ہر اس گناہگار کے اس جواب کے موقع پہ بلائے گا جس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے مصیبتوں سے گھبرا کے فلا گناہ کیا. خدا بندہ کیا کیا جائے، باپ مر گیا، بھائی نالائق تھے، بہن نے کہا کہ اس لیے مجھے جاب کرنا ضروری تھا اور حجاب اتارنا ضروری تھا، حجاب کے ساتھ جاب نہیں ملتا یا اچھا نہیں ملتا. ایوب سے زیادہ اور ایوب کی بیوی سے زیادہ بڑا امتحان تو تم پہ نہیں آیا. اور پھر اگر ایک جملہ کسی نے کہا، اور یہ جملہ بہت لوگ کہیں گے، یہ والا تیسرا، خدا نے کہا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کر دیا؟ اگر جواب دیا کہ اے اللہ قطعاً میرا دل نہیں چاہ رہا، مگر کیا کریں، دوستوں کا پریشر اتنا تھا کہ گناہ کرو. آج کل آدھے گناہ لوگ اسی وجہ سے کرتے ہیں. مولانا ہم نے پوچھا، بھائی ہم آپ کی شادی میں گئے، شکایت کی نا کہ آپ نہیں آئے شادی میں، ہم گئے تھے، دروازے میں قدم رکھا تھا تو ایسا لگا کہ اب یہاں ایک سیکنڈ ٹھہرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ، میں واپس وہاں سے آ گئے. کیوں بھائی مولانا، کیا دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا ہوا کچھ نہیں دیکھا، لیکن بے حجاب عورتیں، مکس گیدرنگ، میوزک کے کیسے جوان بچیاں ڈانس بھی کر رہی ہیں. مہندی کی تقریب تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بھائی کی مہندی میں بہنیں جو ہیں وہ ڈانس نہ کریں. اور جو گناہ واپس آپ سے توقع نہیں تھی، کیونکہ آپ نے جب مجھے بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے تھے کس کو بلا رہا ہوں. تو کیا کریں مولانا، گھر والے نہیں مانتے، میں تو پہاڑ سے سر ٹکرا ٹکرا کے زخمی ہو گئے. یہ اکثر ہی آپ سنتے ہیں، آپ کو نہ محفل میں چلے گا، کیا کرے، دوستوں کا اتنا پریشر تھا. اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات، جب فلم دیکھنے کی بات آتی ہے تو دوست آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. جب وقت نماز آتا ہے خالی آپ نماز پڑھتے ہیں، دوست بیٹھے ٹھٹے لگاتے رہتے ہیں، وہ آپ کو گناہ کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، آپ ان کو ایک عبادت کے لیے مجبور نہیں کر سکتے. یہ ہمارے یہاں ایک مزاج، بہت نمازی، یہ تو میں بہت نمازی کی بات کر رہا ہوں، ذرا کچا پکا نمازی ہے وہ تو آج نمازی چھوڑ دے گا. بھائی بڑی اچھی محفل دوستوں کی چل رہی ہے، ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، ایسا مزہ آ رہا، بہت پکا نمازی بھی کہے گا دو منٹ ٹھہرو بھائیو، مجھے دو منٹ دو، میں ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں. یہ کیا مزاج ہمارا بن گیا، لیکن چھوڑیے، ابھی تو معرفت ولایت کا جو ایک واقعہ شروع ہوا اس سے پہلے کی تمہید اتنی لمبی ہو گئی. چھوٹی سی بات، جہاں کسی کو ایک کسی کی زبان پہ جواب آیا کہ یہ گناہ میں نے خوشی سے نہیں کیا ہے، پریشر کی وجہ سے کیا ہے، کبھی سوشل پرابلم، دوستوں کا، گھر والوں کا، شادیوں کا، برتھ ڈے پارٹی کا، کبھی یہ کہ کاروبار کا پرابلم، بھائی جہاں ملازمت کرتے اس نے کہا یہ حرام کام کرو، تم سے زیادہ بے وقوف کون، وہ حرام کر کے کم از کم فائدہ تو لے گیا، آخرت میں آگ میں جلے تو جلے، تمہیں تو ملا بھی کچھ نہیں اور آخرت کی آگ الگ. یہ میں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کیسے دے دیا؟ آپ میں آپ کے درمیان ہوں نا، تو آپ نے سنا اگر انگلینڈ امریکہ میں ہوتا لوگ کہتے واٹ اے بگ اسٹیٹمنٹ. یہ میں نے نہیں دیا، یہ قرآن کے سورہ مدثر کی ایک آیت جس پر میں کبھی مجلس پڑھتا ہوں، اس آیت پر تو 40 منٹ میں خالی 4 آیتوں کا بیان ہوتا، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے نہ میرے پاس، صرف آیت کا ترجمہ. ما صلاککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم علی المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. ما صلاککم فی سقر قرآن کا دوسرا سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے، ارے تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ فی جنات یتساءلون المجرمین، جنت والے مجرموں سے سوال کریں گے. جنت جہنم میں فاصلہ ہی کتنا، آپ نے جنت میں اپنے محل کی کھڑکی کھول کے جھانک کے دیکھا، نیچے جہنم، ارے تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ کس کو دیکھ کے آپ سوال کریں گے، ابو جہل کو، یزید کو، دشمنان اسلام کو، کسے دیکھ کر آپ کہیں گے تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ ان کو دیکھ کر تو آپ کہیں گے تمہارے لیے تو اس سے بھی خطرناک جہنم ہونا چاہیے. سوال کریں گے اپنے جیسوں کو نا, تم کیسے آ گئے یہاں پہ؟ قال لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم علی المسکین, مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, ہماری یہ خاص بات یہ تھی کہ گناہ دوسرے کرتے تھے, ہم خائضین کا ساتھ دینے کے لیے گناہ کر لیتے تھے. ایک ہوتا ہے گناہ آدمی اپنی خواہش اور خوشی سے کرے, ایک ہے دیکھا دیکھی کرے. کہا کہ اگر یہ تو قرآن نے بتایا یہ جہنم میں جلے, لیکن جہنم تو بعد میں آئے گی نا, پہلے تو قیامت میں پوچھا جائے گا گناہ کیوں کیا. کہا کہ اتنا دباؤ تھا, اگر ہم یہ گناہ نہ کرتے ٹونٹنگ. ہمارے والد کا انتقال ہوا, ہمیں پتا ہے ان پر خمس باقی, پہلے فریضہ ہے خمس دو نا, نہیں بریانی کی 12 دیگیں پکانا ضروری, یہ نہ کھلائیں گے تو سارے معاشرے میں تھوڑی تھوڑی ہوگی. لوگ کہیں گے بیٹے کو باپ سے محبت ہی نہیں, سوکھا سوکھا ایک تبرک تھما دیا اور کہا گھر جاؤ. ارے موت ہماری یہاں بعض علاقوں میں برادری میں اتنا بڑا مسئلہ, اگر یہی سارا خرچہ روک کے ان کا خمس دیتے کم از کم ان کو تو فائدہ ملتا. خالی اپنی واوا کے لیے, اب واوا نہیں مولانا, ہمیں برا نہ کہا جائے. یہ جو ٹونٹنگ, یہ جو اعتراضات, یہ جو تانے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اسلام میں جہیز کو انتہائی برا سمجھا گیا. جو مثال دی جاتی ہے وہ جھوٹی مثال ہے کہ رسول خدا نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا, مولا کے لائے ہوئے مہر سے فاطمہ کا جہیز خریدا گیا. مگر ہم نے کہا بھائی آپ پوری زندگی آپ نے پیسے کماتے کماتے گزار دیے, اس لیے کہ اٹھا کے اس طرح کا کیا کرے, اگر یہ نہ دیں تو ہماری بیٹی سسرال میں مرتے دم تک تانوں کا نشانہ بنے گی. اور سائنس کی ترقی کے بعد ایک عجیب قسم کی چیزیں ایجاد ہوئی, جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے نئی نئی چیزیں بنتی ہے نا. ہم نے اپنی جوانی میں, اب تو بہت ہی زیادہ بڑھاپا, پچھلے سال میں نے کہا تھا میں بوڑھا ہوں تو اب وہ ایک سال گزر گیا نا تو بہت بوڑھا ہوں, لیکن جوانی میں جب ہم کبھی اپنے وطن سے باہر نہیں نکلے تھے, اکثر ایک واقعہ سنا تھا بڑا منہ میں پانی بھرایا تھا کہ کم از کم دیکھنے کا تو موقع ملے. لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ پتا ہے آپ کو ہم اس وقت مولانا والانا تو کچھ بھی نہ تھے, وہ تو آج بھی نہیں ہے لیکن لفظ کی حد تک تو ہے, اس وقت ایک جوان ہم نوجوان. امریکہ میں ایک بہت اچھی مشینری ایجاد ہوئی, اس میں بوڑھی عورت کو ڈالو بٹن دباؤ, تھوڑی دیر کے بعد جوان نکلے گی, اور کبھی تو دو دو نکل آتی ہیں جوان, 60 سال کی گئی ہے نا تو 18 سال کی 3 نکل آئیں گی. ارے ہمیں یقین نہیں آیا, کہا ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. کہاں دیکھا؟ کہا میں ہوٹل میں بیٹھا تھا لابی میں, سامنے ایک کمرہ تھا, اب بعد میں پتہ چلا اسے ایلیویٹر یا لفٹ کہتے ہیں. میرے سامنے ایک 60 سال کی بڑھیا گئی, بٹن دبایا, تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, 18 سال کی یا 20 سال کی 3 بچیاں نکل کے آ رہی. مولانا ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں وہاں. ہم نے بھی کہا واہ بڑی ترقی کر گئی آج کی دنیا. مگر یہ تو وہ بات ہے کہ خیر آپ بھی ہنسے, اب روئیے. سائنس کی ترقی نے دنیا میں عجیب قسم کے چولہے ایجاد کیے, وہ بہت جلدی پھٹتے ہیں اور ایسے پھٹتے ہیں کہ سانس کا بال بھی بیکار نہیں ہوتا, ہمیشہ بہو جل کے مرتی. یہ عجیب, اتنا کوئی ایسا سینسر لگا ہے اس کے اندر یا کچھ ایسا چولہے کا دماغ خراب ہے کہ جب جلائے گا بہو کو جلائے گا, سانس کو کبھی نہیں جلائے گا, نند کو کبھی نہیں جلائے گا, خاندان کی کسی اور عورت. مولانا پتا یہ جہیز نہ دینے کا نتیجہ, نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے مگر معاشرتی دباؤ. اچھا بہت زیادہ تم پہ پریشر, جاؤ فرشتوں جاؤ پورے احترام کے ساتھ مریم کو لے کر آؤ. کہا مریم سے زیادہ کیا تمہیں تانے دیے جا رہے تھے؟ مریم سے زیادہ کیا تمہاری توہین کی جا رہی تھی؟ مریم سے زیادہ کیا تمہارا مذاق اڑایا جا رہا تھا؟ مریم کو دیکھو اتنی پاک اور پاکیزہ. ایک جملہ یاد رکھیے گا, جو پہلے بنا اور پھر وہ بگڑ جائے اس کا امتحان بڑا سخت ہوتا, بڑا پیسے والا ہوا کر فاقوں پہ آ جائے. ایک پیسے یہ غریب خاندان کا آدمی ذرا غربت بڑھ جائے برداشت ہو جائے گا, لیکن جس کی بنی ہے اللہ کسی بنی کو نہ بگاڑے, یہ کیوں اردو کا محاورہ. بڑا عزت والا ایک ویسے ہی آدمی معاشرے میں عام سی حیثیت رکھتا, اس کو دو تانے دے دو زیادہ فرق نہیں پڑتا. مگر ایک انتہائی آبرو مند عزت احترام والا گھرانہ, مریم کل تک ساری قوم قصیدہ پڑھ رہی اور آج ساری قوم اتنا تانا دے رہی ہے کہ جناب مریم کو کہنا پڑا. ہمارے یہاں کی عورت کہے تو سمجھ میں آتا کہ کنتم تو کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی. مریم جیسی صابرہ اور شاکرہ اور معصومہ, अगर मौत की दुआ मांगे मर जाते कितना दबाव था। ये इसलिए भी था कि हमें और आपको बताया जाए कि तुम जरा जरा से कानों से घबराकर हराम कर बैठते हो, जरा जरा से सोशल प्रॉब्लम में आके गुनाहे कबीरा कर बैठते हो मरियम। अच्छा, लेकिन यहां पे एक और अजीब बात, कौम ने मरियम पर एतराज किया कि तुमने गुनाह किया, जिसकी शादी ना हुई तो औलाद कैसे हो गई। यही 25 दिसंबर को अगर जनाब ईसा की विलादत की सही तारीख है तो यही तारीखें होंगी जब ये मसाला कौम में चल रहा हो। अगर देखिए, सवाल ये किया गया, जनाब मरियम को जवाब देना चाहिए था कि मैंने गुनाह नहीं किया, को नहीं किया, नहीं जवाब दिया। वह इशारा के लिए सूरह मरियम कहता, मरियम ने जनाब ईसा की जानिब इशारा किया, एक दिन का बच्चा ये मेरी इस्मत की गवाही देगा। अच्छा खैर, ठीक है, समझ में आ गए, जनाब ईसा बोले, ये खुद एक मौजिजा। अच्छा, जनाब ईसा को क्या कहना चाहिए? जनाब मरियम पर एतराज है कि इन्होंने गुनाह किया है, जनाब ईसा एक दिन का बच्चा के बारे में गवाही दे रहा, तो गवाही क्या होगी? जो इल्जाम आप पे लगे, आपका गवाह आपके इल्जाम की बात करे ना। हम पे इल्जाम लगा हमने किसी की जमीन खत्म कर ली, गवाह के कहेगा नहीं ये इसी की जमीन है, गलत बात। हम पे इल्जाम लगे हमने शराब पी है, गवाह कर कहेगा ना कि नहीं इसने शराब नहीं पी। इल्जाम लगा है हम पर शराब का, हमारा गवाह कर कहे मकान इन्हीं का, जज भी कहेगा पागल हो रहे हो, मैं मकान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो शराब की बात कर रहा हूं। इल्जाम हमें लगे कि हमने इनका माल खाया, गवाह कर कहे कि मैंने इसको नमाजें पढ़ते देखा। अरे भाई, हम नमाज की गवाही नहीं ले रहे, हम जायदाद की गवाही ले रहे, इतनी सी बात। जनाब मरियम पे इल्जाम लगा गुनाह किया, जनाब ईसा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, जवाब दे तो क्या जवाब दे, कि तुम गलत कह रहे हो, मेरी माँ मासूमा है, मेरी माँ पाकीज़ा, नहीं ये कहा ही नहीं। इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जालानी नबी, अल्लाह ने, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे किताब दी और नबी बनाया, खत्म हो गई बात। अरे जनाब मरियम के लिए तुमको गवाह के तौर पे बुलाया गया है, तुम नबी के, तुम मरियम की गवाही के लिए आ रहे हो, और कह के आ रहे हो मैं अल्लाह का बंदा, कह के आ रहा हूं मुझे किताब दी गई, कह क्या कह रहे हो मुझे नबी बनाया गया। अरे हम तुमसे पूछ ही नहीं रहे तुम्हारे बारे में। सूरह मरियम का ढेर सफा घर पढ़ लीजिएगा जाके, तर्जुमा इंग्लिश उर्दू। और कौम ने भी कोई एतराज न किया। भाई कभी ऐसा होता है ना कि आगे कुरान की आयत आ जाए, कौम नहीं मानी, कौम भी बिल्कुल खामोश, लगामे पड़ गए, मुंह बंद हो गए, ताले लग गए, जबाने तान चुप हो गई। समझ में नहीं आया कि एतराज है मरियम के गुनाह पर, जवाब में गुनाह का तस्करा ही नहीं है, ईसा इसकी गवाही नहीं दे रहे कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा कि है मुसलमान, तुझे भी जो चीज आज नहीं मालूम वो जनाब मरियम के कौम को मालूम थी। जब जनाब ईसा ने कह दिया मैं अल्लाह का नबी हूं, काफी हो गया। जो नबी या वली होता है, ना उसका बाप कभी गुनाह करता है, ना उसकी माँ कभी गुनाह करती है। इतना कह देना काफी है कि अल्लाह का इलाही नुमाइंदा है। अल्लाह का जो नुमाइंदा होगा, जब यह पता चल गया अल्लाह का नुमाइंदा है, ना उसकी बाप कभी, ना उसका बाप कभी गुनाह करेगा, ना उसकी माँ कभी गुनाह करेगी, तो बस अगर अली इलाही नुमाइंदा है, ना माँ ने कभी गुनाह किया, ना अबू तालिब पर कभी कुफर का इल्जाम लगाना। मगर 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 इम्तिहान कितना बड़ा देना पड़ा। देखिए, सुनना आसान होता, जब उस मरहले से आदमी गुजरे तो पता चलता। ये कभी इंसान कहता कोड़े मार लो, मगर मेरे खिलाफ ये टोंटिंग और तंज वाली जबान इस्तेमाल ना करो। और यही सबब है, या ये भी एक सबब है कि आका सज्जाद से जब एक सवाल किया गया। कल मैंने मसाइल बहुत उलानी पड़े थे, आज थोड़े मुख्तसर रहेंगे, बस तकरीर में यही बैलेंस चलेगा। किसी दिन बयान मुख्तसर, मसाइब ज्यादा, किसी दिन मसाइब मुख्तसर और बयान ज्यादा। किसी ने मौला सज्जाद से करबला के वाकये के बाद एक ऐसा सवाल किया जो अक्सर मसाइब में मैं भी पढ़ता हूं, उलमा भी पढ़ते हैं, अब तो नोहों में भी आ गया। मगर उस जवाब के साथ फिर सज्जाद को भी मिला लीजिए सिर्फ एक जुमले, और वो ये है कि 11 मुहर्रम की तारीख आज। उमर साहब ने कहा कि शहीदों के कटे हुए सर नोके नेजा पे बुलंद किए जा, सारे सर जमा किए जा रहे हैं, ریاض القدس سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, یہ خالی مرثیہ کی روایت نہیں ہے, ریاض القدس کی بھی روایت. جب ایک بار سارے سر جمع کیے گئے تو ہمارے ساتھ حیران ہو گیا, اس میں اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا. اصغر کا لاشا لاؤ, سارے لاشے ایک جگہ جمع کر کے سر کاٹے گا, اصغر کا لاشا لاؤ. فوج نے ہاتھ جوڑ کے کہا اصغر کا تو لاشا ہی نہیں مل رہا ہے, اسی لیے تو اصغر کا سر نہیں ہے. ہمارے ساتھ نے کہا اصغر کا لاشا کیوں نہیں مل رہا. فوج کے بعد سپاہیوں نے جو بہت قریب تھے کہا ہم نے حسین کو دیکھا ہے, ہاتھ میں اصغر کا ننھا سا لاشا تھا. سات بار آگے بڑھ رہے تھے, سات بار پیچھے ہٹ رہے تھے. اس کے بعد ایک ٹیلے کے پیچھے گئے اور پھر جو آئے تو خالی ہاتھ آئے, اور واپس آتے ہی حسین نے اپنا جہاد شروع کر دیا. تو اتنا وقت نہیں تھا فوج کے پاس اس وقت سوچنے کا. اب جب اصغر کا لاشا ڈھونڈا جا رہا ہے تو سپاہیوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے حسین اصغر کو کہیں دفن کر کے آئے. مولا کربلا کے اتنے شہید ہیں, آپ نے اگر دفن کیا تو خالی اصغر کو دفن کیا. کہا چھ مہینے کا بچہ حسین گھبرا رہے ہیں کہ جب اس کے چھدے ہوئے گلے پہ خنجر چلے گا. دفن کر دیا تاکہ ظالموں کے ہاتھ یہ لاشا نہ لگے. اب شم ہمارے ساتھ کہنے لگا کہ ٹیلے کے پیچھے کربلا کا اتنا بڑا میدان ہے, کہاں تلاش کریں اصغر کے لاشے کو, پورا میدان. اور یاد رکھیے ہمارے ساتھ کو کوفہ جانے کی جلدی بہت تھی کیونکہ اسے انعام لینا ہے ابن زیاد سے. ایک مرتبہ کہا اصغر کا لاشا نہیں ملتا تو اب اتنا وقت نہیں, چھوڑو ایک لاشے کو. شمر کہتا ہے نہیں چھوڑو کیسے, میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور شمر کا طریقہ ہمیشہ عام دنیا سے مختلف ہوتا. جب چلتے چلتے حسین کا قافلہ, یہ قیدیوں کا قافلہ, چلتے چلتے ایک جگہ رکا تھا نا, تو شمر گھبرا کے گیا تھا ہمیں جلدی ہے تم نے قافلہ کیوں روکا. سپاہیوں نے کیا کہا تھا, جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین میں گڑ گیا, نیزہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا, ہم نے پوری کوشش کر لی. شمر نے کہا میں کوشش کرتا ہوں, میں شمر کا طریقہ سمجھا رہا ہوں, اب میں کوشش کرتا ہوں. اور کیا کوشش کی, نیزے کے قریب آیا, نیزے کو ہلانا تھا نہیں, آقا سجاد کے قریب آیا, ہاتھ میں کوڑا ہے, کوڑا اٹھا کے آقا سجاد کی کمر مبارک پہ مارا. سجاد جب تک کہ تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا تجھے کوڑے کھانا پڑے. اب حسین کا سر آگے بڑھا. شمر کا طریقہ عام دنیا سے الگ ہے, مگر طریقہ بتا رہا ہے اہل بیت کو کتنا یہ پہچانتا. کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں, اور کس طرح ڈھونڈا, ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلا, ٹیلے کے پیچھے زمین میں بار بار نیزہ گاڑتا ہے نکالتا, بار بار نیزہ گاڑتا ہے نکالتا. ایک بار جو نیزہ نکلا, نوکے نیزہ پہ ششماہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا, چھ مہینے کا لاشا. شمر نے ایک ہاتھ سے لاشا پکڑا, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا, ننھے گلے پہ خنجر چلایا. عزاداروں آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, ننی سکینہ در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی. بے اختیار پلٹ کے کہا ہمارا باپ, ہر شہید ایک بار مارا گیا, ہائے میرا اصغر بھیا یہ دو بار مارا جا رہا, ہر ملا کے تیر سے الگ, شمر کے خنجر سے الگ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین. عزاداروں جو جملے آپ سے برداشت نہیں ہوئے, مجمع کی اکثریت کو میں گریا کرتے دیکھ رہا ہوں. آقا سجاد سے یہ سارے مناظر کیسے برداشت ہوئے ہوں, جو میری تقریر کا آخری جملہ یہی تھا. آقا کے گلے پہ خنجر چلتا وہ آقا کے لیے آسان تھا, ہر مولا کے تین بھال کے تیر سے جو اصغر پہلے زخمی ہے. خدا بندہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ ہو, اور معصوم علی اصغر کے اس امتحان کا واسطہ ہو. جتنے لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں, ان مومنین اور مومنات کو, ان کے گھروں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو, ان کی اولادوں کو, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤ. خدا بندہ جس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آیا, یا جس کے ہونٹوں پر گریے کی ذرا سی آواز بلند ہو جائے خدا بندہ ان کی ساری حاجتیں اور ساری دعائیں خون ناحق علی اصغر کا واسطہ فوراً قبول فرما. ہم سب کو اس مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے حسین و سجاد نے یہ امتحان دیا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما, جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا, اصغر کی پیاس اور سکینہ کے بھوک اور پیاس کے امتحان کا واسطہ, ان سب کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین.